بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک کتاب جس کا عنوان ہے استقامت علی القرآن. تاریخ ہے 12 فروری 1999.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ضرب في آخر سورة القصص: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. پچھلے دو دنوں سے ہماری گفتگو سورہ قصص کے اس آخری رکوع پر چل رہی ہے، اور اس کے مصنح کے طور پر یعنی ہم مضمون آیات جو اس سے پچھلی سورت سورۃ النمل ہے اس کی آخری آیات ہے، بڑی گہری مشابہت ہے. جو آیتیں میں نے آیت تلاوت کی ہیں ان میں سے دو آیات کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں، لیکن صرف ان کا ترجمہ دوبارہ کر لیجیے. الذي فرض عليك القرآن، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس ہستی نے آپ پر لازم کیا ہے قرآن کو، لازم کر دیا ہے یعنی اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کو لوگوں تک پہنچانا، اس کی تبیین، پھر اس کی اقامت، یہ سب کام سمجھیے کہ اس قرآن کے گرد گھوم رہے ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جدوجہد کا مرکز محور یہ قرآن ہے، اس لیے کہ میں نے اس قرآن کو قائم کرنا جو کہا ہے تو وہ سورہ مائدہ کی اس آیت کے حوالے سے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی، کہہ دیجیے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں، ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں، تم ہم سے ہم کلام ہونے کا منہ ہی نہیں رکھتے جب تک کہ قائم نہ کرو تورات کو اور انجیل کو جو کچھ تمہیں دیا گیا تمہارے رب کی طرف سے. گویا کہ ہم سے بھی ایک بات ہوگی کہ یا اگر قرآن کا تم علاشن ہوتا تقیم القرآن کا قائم کرو. تو یہ ہے حضور کی پوری 23 سالہ جدوجہد کا خلاصہ. ان الذی فرض علیک القرآن، فرمایا کہ اس میں جو محنت اور مشقت اور تکلیفیں آپ کو جھیلنی پڑ رہی ہیں، لیکن یہ کہ ساری محنت کا جدوجہد کا ان نمال اسرے یسر ان نمال اسرے یسرا آخری انجام یہ نکلے گا کہ آپ کو ہم ایک بہت بلند مقام تک پہنچائیں گے. وہ بلند مقام دنیا میں بھی ہوا، حضور کامیاب ہوئے، دین غالب ہو گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نما عرب کے بے تاج بادشاہ ہو گئے. پھر اس اعتبار سے بھی ہوا، رفانا لکا ذکر، آپ کا مقام اتنا بلند ہوا، ارب عرب لوگ جو ہے دنیا کے اندر آپ کا نام لیتے ہیں، اذان میں آپ کا نام لیا جا رہا ہے، اقامت میں آپ کا نام لیا جا رہا ہے. پھر یہ جو آخرت میں ہے جو آپ کے لیے ولل آخرت و خیر الرقم من الاولى، وہاں جو مقامات ہیں، وہاں مقام محمود ہے، وہاں جواب الحمد بیدی ہے، وہاں شفاعت کبرا کا مقام ہے، وہاں وسیلہ کا مقام ہے. تو کبھی عالم من جا بالہدا، کہہ دیجیے میرا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت لے کر آیا، یعنی کس نے ہدایت کو قبول کیا. وہ من ہوا بھی بدالی موجود، اس کو بھی خوب جانتا ہے جو صحیح گمراہی کے اندر مبتلا ہے. وہ میں خود اکثر کی وجود کا جاتی کتاب، اور نبی آپ سے اس کے امیدوار نہیں تھے کہ آپ پر کتاب کا القاء کیا جائے گا، یہ کتاب اتاری جائے گی. الا رحمت ربک، یہ تو صرف آپ کے رب کی رحمت کا مظہر ہے. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ان فضلہ کان علیک کبیرا، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو دیکھیے آپ کافروں کے پشت پناہ نہ بن جائیے، یعنی کوئی آپ کا قریب ترین عزیز ہے اور کسی اعتبار سے آپ اس کے احسان مند بھی ہیں، لیکن اگر وہ کفر پر اڑا رہا ہے تو اس کی جانب سے کوئی سفارش، اس کی جانب سے کوئی استغفار آپ کو زیب نہیں دیتا. اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت ہے انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء، جس پر تقریباً اجماع ہے کہ وہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی. یہ حضور جس شخص کے سب سے زیادہ متمنی ہو سکتے تھے دنیا میں تو وہ ایمان لے آئے، وہ ابو طالب ہے. حقیقی سزا اور پروٹیکشن دی انہوں نے، جو بالکل سمجھے ڈھال بنے رہے، لیکن نہیں، اگر ایمان لانے سے انکار کیا ہے تم پر اڑے رہے تو آپ ان کی مددگار، ان کے پشت پر رہنا پڑ گئے. یہی وجہ کہ حضور نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو ہے ابو طالب کو دیا جائے گا، اور وہ کیا ہوگا کہ دو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کے زیر اثر کھوپڑی میں دماغ اس طرح پٹے گا جیسے کہ ہڈیا پٹتی ہے چولہے کے اوپر. یہ ہلکا ترین عذاب ہے. اب جو آج کی آیات ہیں اس پر توجہ کیجیے. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك، اور دیکھیے یہ لوگ ہرگز آپ کو بتلانے نہ پائیں ان آیات الہی سے جبکہ آپ پر وہ نازل ہو چکی ہے. فادعوا الى ربك، اور بلاتے رہیے اپنے رب کی طرف. ولا تكونن من المشركين، اور دیکھیے ہرگز شرک کی کوئی آلائش بھی اپنے قریب مت پھٹکنے کی. ولا تدعوا مع الله الها آخر، اور ہرگز نہ پکاریے اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ. لا الہ الا اللہ، اس کے سوا حقیقت کوئی معبود. کل شیء ہالک الا وجھا، ہر شے پانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ہلاک ہو جانے والی ہے، سوائے اس کے چہرے کے. لہو الحکم، بادشاہی حکم دینے کا اختیار مطلق صرف اسی کا ہے. وإلیہ ترجعون، اور بالآخر تم سب اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. ان آیات میں جو پہلی آیت ہے اس کا جو پہلا مضمون ہے وَلَا يَصُدُّونَكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ، بس منظر میں ضرور کر دیجیے. یہ مکی صورتوں میں بڑی تفصیل سے بار بار آئے ہیں، یہ مضمون آیا ہے کہ قریش کے سردار اور جو کفار تھے مکے کے، وہ حضور پر دباؤ ڈالتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لے دے کر معاملہ کریں، کچھ ہماری مانے کچھ اپنی منوا لی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بات ساری مانی جائے اور ہمارے سارے ہی باتیں یہ رد ہو جائے، یہ ممکن. بدو فلیم ہنون، یہ چاہتے ہیں ذرا آپ مداحنت پر آمادہ ہو جائیں، ڈیلے پڑ جائیں وہ بھی ڈیلے ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جانچ لیا، پرکھ لیا کہ تشدد سے مخالفت سے آپ بدل نہیں ہوئے. اب یہ سمجھ لیے کہ ایک اور جال ہے جو بچھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے آپ کے درمیان کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں. ہاں یہ قرآن ہے، یہ بہت سخت ہے، یہ بہت ریجڈ ہے، بہت ان کمپرومائز ہے، لہذا کوئی تھوڑی سی تمیز اس کو قبول کیجیے. چنانچہ سورہ یونس نے فرمایا بھائی تو کیا نہیں آیا، تو نہ جب ان لوگوں کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے، قال الذين لا يرجون لقاءنا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہے، آخرت وغیرہ کا کوئی تصور ان کے ذہنوں میں نہیں ہے، اے تو یہ قرآن غیر حاضر اور بدل ہو، اے محمد یا تو اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے کر آؤ. جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت ریجڈ ہے، ये किसी भी दर्जे में हमें अकोमोडेट करता ही नहीं, हमारे बातिल अकाइद हमारी बातिल रवायात उन सबकी नकी मुतफ़ करता है। हमारे आबाव अजदाद वो या सबके सब जो है वो बातिल पर थे, उनकी कोई हैसियत नहीं थी, उनकी कोई हकीकत नहीं थी, वो गुमराह थे, वो सबके सब गोया थे जहन्नमी है। तो इस दर्जे सख्त कुरान के साथ हम कैसे आपके साथ कोई मामला कर सकते हैं? इस कुरान से सिवा कोई और कुरान पेश कीजिए और बदल हो जाकर इसमें कोई तरबीम कीजिए। قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، يا نبی کہہ دیجئے میرے لیے ہر کس ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے جی کے یا اپنی رائے سے اس قرآن میں کوئی تبدیلی کر سکوں۔ ان رقم میں اللہ مایو حال نہیں، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے کہا گیا ہے امیر تو آنا اکبر اول المسلمین، مجھے تو حکم ہے سب سے پہلا فرما بردار تو میں ہوں، تو میں اس کو تربیت کروں یہ ممکن نہیں ہے۔ انی اخاف عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو خود مجھے اس بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ میں بھی بندہ ہوں، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، العبد عبد وان ترقى رب رب وان تنزل، بندہ بندہ ہی رہتا ہے خاص کتنا ہی اونچا مقام اس کو حاصل ہو گیا ہو، رب رب ہی رہتا ہے کتنا ہی نیچے نزول فرما لے، یعنی سمایا دنیا جو ہے اس تک اللہ آ جاتا ہے، اسی کو احادیث میں ہے نزول فرماتا ہے، تبھی وہ رب ہی رہے گا، زمین پر بھی آ جائے گا قیامت کے دن۔ وجا رب کا مل بل کو سب پل سب پا ادا دکھ دن اور وہ بچ کر بچتا وجا رب کا مل بل کو سب پل سب پا، اور حضور جو ہے تعلق آسمان تک وہ آئے سر میرا جی، پھر تو وہاں بھی وہ بندے ہی تھے، اور اللہ جب زمین پر بھی نزول فرما لے گا تب بھی اللہ رب رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ان نے مجھے تو خود اللہ کے عذاب کا ڈر ہے اگر میں نے اللہ کی نافرمانی۔ اسی طرح کا ایک موضوع اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں آیا سورہ بنی اسرائیل میں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اے رہ نبی تلے ہوئے ہیں یہ آپ کے دشمن ہیں، ان کادو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بتلا دے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ بھر کر ہماری طرف منسوخ کر دیں اس کے سوا کوئی شے، وہی غیر قرآن غیر تسکری علینا غیرہ، اس قرآن کے سوا کوئی شے اپنی طرف سے گھر کر کوئی مصالحانہ انداز کوئی اور کسی درجے میں کچھ دو اور کچھ لوگ کے اصول کے تحت وہ آپ بھرے اور اللہ کی طرف رسوخ کر دیں۔ وہ اگر میں تفضو کا خلیل، اگر آپ یہ کر دیں تو آپ کو دوست بنا لیں گے، جھگڑا ختم، جھگڑا تو سارا اس قرآن میں پیدا ہوا ہے، اس نے آ کر کہا ہے تمہارے معبود غلط باقی تمہاری تمہارا یہ ساری زندگی کا رہن سہن غلط ہے باقی نہیں، تو جھگڑا اس سے پیدا ہوا ہے۔ اگر آپ اس قرآن کے اندر تربیت قبول کر لیں اور خود اپنی طرف سے منظرت کی چیزیں دے کر جو مصالحانہ انداز کی ہو آپ قرآن کے اندر شامل کر دیں، دل تخلو کا خلیلہ، وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَا لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر اے نبی ہم نے ہی آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو اس کا امکان تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، تو دباؤ اتنا ہے آپ پر۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو خاص طور پر جو مکی دور کا آخری زمانہ ہے اس قدر دباؤ آپ پر، کتنا دباؤ۔ سن 10 نبوی میں ابو طالب کے انتقال کے بعد مکے میں قیام ممکن نہیں ہے حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، قطعی کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ایک ہی ڈھال تھی، ابو طالب کی بنو ہاشم کے سردار تھے تو قبائلی واقعے کے اندر اس کی بڑی اہمیت تھی، وہ ڈھال ختم ہو گئی۔ ہم تو ابو لہب ہے بنو ہاشم کا سربراہ اور وہ خود جو ہے خون کا پیاسا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ طائف گئے، طائف میں جو کچھ ہوا ہے وہ 10 برس میں حضور پر ذاتی طور پر مکے میں نہیں ہوا، جو چند دنوں میں وہاں ہو گیا۔ واپس آئے تو مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، طائف سے آ گئے ہیں وہاں کسی نے قبول نہیں کیا، مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، قتل کا فیصلہ ہے، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں۔ اب یہ جو دباؤ ہے اس میں کوئی برگ رائے کرے بشری، کوئی رجحان پیدا ہو جائے تو ایسا کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے، فرمایا لولا ان ثبتنا کا اگر ہم نے نہ آپ کو جمائے رکھا ہوتا لقد کتا ترکنو الیہ شیئن قلیلا, تو اس کا امکان پیدا ہو چلا تھا کہ آپ ان کی طرف سے جھک ہی جاتے. اور اس کے بعد یہ سخت ترین ہے آیت قرآن مجید میں جو حضور سے خطاب کر کے آئی ہے, لیکن دل پر وہ اگر ایسا ہو جاتا, لیکن چونکہ اس کا ہونے کا کوئی امکان نہیں, لہذا اس آیت کا جو ہے یہ سمجھیے مصداق وجود بن ہی نہیں سکتے. لیکن الفاظ کی سختی دیکھیے, اگر ایسا ہو جائے کہ آپ اس قرآن میں کوئی ترمیم کر دیں اور آپ اس قرآن میں سے کے علاوہ کوئی شے بھر کر من غلط اس میں شامل کر دیں کہ زلزلہ زخنا کا بے فل حیات اور بے فل مماد, پھر ہم آپ کو چکھاتے دگنا عذاب دنیا کا دگنا آخرت کا. ثم لا تجد لك علينا نصيرا, پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں ہم سے بچانے والا کوئی نظر نہیں. یہ تھا وہ دباؤ جس کا یہاں ہم پڑھ رہے ہیں. بلا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك, اسی لیے میں نے آج عنوان قائم کیا استقامت علی القرآن, ڈٹے رہو قرآن سے. یہ جو کمپرومائزنگ کا معاملہ ہے, قرآن جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا. حق و باطل میں کوئی ایگزسٹنس نہیں ہو سکتی, حق حق ہے باطل باطل ہے, ان دونوں میں مفاوت کیسے ہو جائے گی؟ یہ دوسری بات ہے, اہل حق میں جان نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, اس لیے وہ مجبور ہے باطل کے تحت زندگی گزارنے پر. لیکن اس میں بھی حکم ہے آئی جو نہیں طاقت فراہم کرو, ٹکراؤ اس باطل کے ساتھ. تو جو شخص اس کی محنت میں لگا ہوا ہے کہ طاقت حاصل کرے تاکہ ٹکراؤ اس باطل کے ساتھ, وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی درجے میں سرخرو ہوگا. معذرت الى ربکم ولعلہم یتقون, اپنے رب کے حضور میں اپنی معذرت کو پیش کر سکے گا. اسی طرح کی آیت سورہ شورا کی آیت نمبر 15, فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب وامرت لاعدل بینکم. اے نبی, آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے, دیتے رہیے, دیتے رہیے, اور جیسا آپ کو حکم ہوا جمے رہیے, جمے رہیے, جمے رہیے. ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. یہ آپ کو قرآن سے بتلانا چاہتے ہیں, یا چاہتے ہیں کہ آپ قرآن میں ترمیم کر دیں, یہ چاہتے ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ بھر کر قرآن میں شامل کر دیں. پڑھا کر کر رہا ہوں بکل, اور کہہ دیجیے دل کے کشور, آمن تو نماز اللہ کتاب, میرا تو ایمان ہے پختہ اس کتاب پر جو مجھ پر نازل کی گئی, امیر تو عادل بینکم, اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم ہو. تو پہلا ٹکڑا اس آیت کا جو ہے, اب اس میں جو دوسرا ٹکڑا اس کا ہے, بعد اذ انزلت الیک, جبکہ وہ آیات آپ پر نازل ہو چکی, اب اس کے بعد ان میں کوئی تغیر و تبدل, اب ان کے بارے میں کوئی مداحنت, ان میں کسی طرح کی قطع برید کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے, چاہے کتنا ہی دباؤ. یہاں البتہ ذرا سوچیے, کیا یہ خطاب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا حضور کی وساطت سے؟ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس کتاب کی خدمت پر کمر کس کر کھڑا ہو گیا. یہ شعر کسی زمانے میں کہا تھا جبکہ ابھی غلام احمد قادیانی کے دماغ میں خناس پیدا نہیں ہوا تھا. یہ میں مسیح معود ہوں, اور میں مہدی ہوں, اور میں پھر نبی ہوں, اور میں رسول ہوں, اور رسولوں میں سب سے آگے بڑھ گیا ہوں. یہ سارے خناس بات کی پیداوار ہے. شروع میں وہ بھی ایک ریکارڈ پر تھا, عیسائیوں سے اس نے مناظرے کیے, اسی طریقے پر کامیابی حاصل کی, آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے اور کامیابی حاصل, اس لیے مسلمانوں کی آنکھ کا تارا بن گیا. بس یہ جو غرض کم تھا اس میں پڑ گیا زیادہ, وہ چھلک گیا. اب وہ دعوے شروع ہو گئے, میں تو نبی معود ہوں, اور میں مسیح معود ہوں, اور میں سب کچھ. لیکن اس سے پہلے بڑا پیارا شعر اس نے کہا تھا, اے بے خبر بخدمت قرآن کا مرد نم, جہاں پیش کر کے بانگ برائے فلاں امام, قرآن نبی کی خدمت پر اپنی کمر کس لو, کھڑے ہو جاؤ, اس سے پہلے پہلے کہ کہا جائے کہ فلاں شخص اب رخصت ہو گیا دنیا سے, یعنی کس پتہ نہیں موت کب آ جائے. ان قبل انجاتی یومن لا بیعن فیہ ولا قلۃ ولا شفاعۃ, اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے. من قبل انجاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, تو یہ سمجھ لیجیے کہ جو شخص بھی اس خدمت قرآن پر کمر کس لے اس سے بھی تمہیں خطاب ہے, اس پر بھی دباؤ آئے گا, اس پر بھی کمپرومائز. اگر ستر الحجاب کے معاملات میں احکام میں میں تھوڑا کمپرومائز کر لیتا تو آج تک الہدا چل رہا ہوگا, نبی کی چوٹ چل رہا ہوگا, نہیں کوئی سوال نہیں. ابھی حال ہی میں ایک دعوت تھی جو نئے سفیر آئے ہیں ان کے اعزاز میں جو کونسل جنرل کی طرف سے, تو وہاں مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا. میں گیا وہاں جسٹس نسیم حسن خان صاحب سے, کیونکہ ایک ہی ٹیبل پر ہم بیٹھے تھے, گفتگو ہو رہی تھی. تو انہوں نے بڑے استحسین کے انداز میں میری بعض باتوں کا تذکرہ کیا, لیکن پھر کہا پر بعض چیزوں میں آپ بہت لیجیت ہیں, بہت سختی سے آج سمجھے. میں نے کہا شاہ صاحب میں کیا کروں, میں تو بندھا ہوا ہوں, میں قرآن سے میں بندھا ہوا ہوں, قرآن مجید کی کوئی شے ہو اور پھر میں اس کے اندر کوئی گرمی اختیار کر لوں تو پھر تو میرا تو سارا کیا ادھر ختم ہو جائے گا. میں نے تو گویا کہ اپنے سارے زندگی میں جو کچھ کمائی کی ہے وہ تو کسی ایک ہی بات میں ختم ہو جاتی ہے. وہ ایک ہی گناہ کا بلا من باورا تھا جس سے آسمان سے اسے پاتال میں جا گرایا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. ایک گناہ کہ کسی معاملے میں مزاحمت اختیار کر لی جائے جبکہ انسان کا منتشر ہو چکا ہو کہ اللہ کا حکم یہ ہے. ہاں مراد کرے کوئی شخص بات اور غلط فہمی میں مبتلا ہے وہ بات, لیکن جس پر منتشر ہو چکا ہے کہ قرآن کا حکم یہ ہے, قرآن کی منشا یہ ہے, پھر اس میں اور یہ جو الفاظ اس میں آئے ہیں بعض اما ان سے نقل ہے جب وہ تم پر نازل آپ پر نازل ہو چکی آیات. علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز اختیار کیا, یہ آیات مجھ پر اور آپ پر بھی نازل ہو سکتی اور ہوتی ہے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا خوشا ہے نرازی رساہی بے کشا. جب یہ انکشاف ہو جاتا ہے آدمی پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اس کا مدلول ہے, یہ اس کا مفہوم ہے, یہ اس کے مراد ہے, یہ اس کا مقصود ہے, اور اس پر انشراح ہو جائے انسان کو, تو گویا اس پر وہ آیت اس وقت نازل ہو گئی. اب تک وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آیت جو قرآن سے اللہ اور اللہ کے رسول پر نازل ہوئی وہ یہ ہے, لیکن پرسنلی اس پر اس کا نزول اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس کی حقانیت پر اسے انشراح ہو جائے اور اس کو پوری طریقے سے اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ حق ہے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کے شاہد عذابی نتاہی کے شاہد, اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ فطرت سلیمہ جو انسان میں ہے جس کی بنیادیں روح ربانی جس میں پھوٹی گئی ہے, اس فطرت سلیمہ کی کامل مطابقت ہے قرآن کے ساتھ. کسی کی فطرت مست ہو گئی پرورٹیڈ ہو گئی تو بات اور ہے, قرآن مجید نے اسے اجنبیت کی محسوس ہوگی. اگر اس کی فطرت سلیم ہے پرورٹیڈ نہیں ہے تو اسے تو ایسے محسوس ہوگا جیسے واقع کر قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا تو گویا یہی میرے دل میں تھا. کسی کو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے, ان کی کتاب الفوائد بڑی پیاری بات کہی ہے کہ قرآن کے بعد پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب اسے پڑھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ وہ مصحف سے نہیں پڑھ رہے ہیں, لوح قلب سے پڑھ رہے ہیں, ان کے اپنے لوح قلب پر منقش ہے, لکھا ہوا ہے, وہاں سے پڑھ رہے ہیں. اس قدر کامل مطابقت. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سب سے بڑے شاگرد رشید جو ہے آپ ابن قیم رحمہ اللہ, ان کا یہ قول کہ کتنے ہی پڑھنے والے قرآن کے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مصحف میں نہیں محسوس کرتے کہ ہمارے لوح قلب پر لکھا ہوا جاتے پڑھ رہے ہیں. اور اسی کا نقشہ قرآن مجید میں دو جگہ کا کھینچا گیا ہے, اس کو شرح قدر سے تعبیر کیا گیا. فَمَنْ يُرِيدُ اللَّهُ وَيَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے, اسے قرآن کا ہر حکم معقول نظر آتا ہے, اس کا ہر حکم معلوم ہوتا ہے خیر ہے, نور ہے, بھلائی ہی بھلائی ہے, اس کی حکمتیں اس کی نگاہ میں روشن ہو جاتی ہے, اس کے اندر جو بصیرت باطنی ہے اس سے اس کا باطن جگمگا اٹھتا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا سورہ زمر میں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے اور وہ اب وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اسے بصیرت بات نہیں ہے، اسے حاصل ہو چکا ہے، اس بصیرت کو دیکھ رہا ہے کہ ہاں یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ بالکل درست ہے، یہ سب فیصد صحیح ہے، یہ جو انشراح ہوتا ہے اور کامل مطابقت ہو جاتی ہے انسان کے ذہن اور فکر کے ساتھ قرآن کی، اس کو میں تعبیر کر رہا ہوں کہ جس کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے گویا کہ اس پر قرآن نازل ہو گیا۔ تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ خوشاہ نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اچھا جس پر یہ قرآن اس طور سے نازل ہو جائے گا اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے، یہ قرآن اس کو پوزیکٹ کر دے گا، اس کی عظمت اس طریقے سے اس پر منکشف ہوگی جسے کسی اور شہر میں کوئی عزت محسوس ہی نہیں ہوگی۔ جیسے حضرت نبیل نے کہا تھا، اب میں شعر کہوں عباد القرآن ملک الشعراء موسٹ سیلیبریٹڈ پوئٹ آف دی ایئر، جس کا قصیدہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ پردے کے ساتھ لٹکایا گیا، شعر کا نہ چھوڑ دیا عباد القرآن۔ پھر یہ تو کسی اور شے کے پڑھنے پڑھانے میں یہ لگے گا ہی نہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کسی نے کہا اور خوب کہا ہے، ماں ہر سے خان جائیں فراموش کر جائیں الا حدیث دوست سے تکرار نہیں کنے، ہم نے جو کچھ لکھا پڑھا تھا سب بلا دیا، جو کچھ لکھا پڑھا تھا قرآن سمجھنے کے لیے پڑھا تھا، قرآن منتشر ہو گیا تو وہ ساری چیزیں جو ہے بے معنی ہیں، اب تو اسی کی تکرار۔ حدیث دوست قرآن مجید کے لیے اس سے بہتر لفظ کون سا ہو سکتا ہے؟ رب یہ حدیث بعدہ یومن، یہ حدیث ہے، حدیث اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ماں ہر کو کہا جائے فراموش کر جائے املا حدیث گیا اس کی تکرار نہیں کرے، تو یہ میں اس کو قرار دے رہا ہوں منطقی نتیجہ ہے، جس پر قرآن منکشف ہو جائے گا قرآن اسے پروجیکٹ کر دے گا، اس کو اپنے قابو میں لے آئے گا، پھر وہ قرآن مجید ہی کے لیے جیے گا، اسی کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا، اسی کی محنت کرے گا، اسی کی خدمت کرے گا۔ لیکن اس خدمت کا اب جو تیسرا حصہ اس آیت کا اس کی طرف آئیے، وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اب داعی کی حیثیت سے سامنے آنا ہوگا، اور دعوت صرف قرآن کی طرف نہیں رب کی طرف، قرآن بھی اترا ہے آپ کو رب سے جوڑنے کے لیے، لہذا جو بھی داعی قرآن ہے یا جو بھی قرآن مجید نے جس کو پروجیکٹ کر لیا ہے یا جس پر قرآن مجید کا اس طور سے انکشاف ہو گیا ہے جسے ہم تعبیر کر رہے ہیں کہ اس پر قرآن نازل ہو گیا، یہ شخص جو ہے اب داعی اللہ کی حیثیت سے سامنے آئے گا، بدو ربی، دعوت جو اپنے رب کی طرف، اور اس دعوت کا وہیکل، اس دعوت کا میڈیم، اس دعوت کا ذریعہ قرآن ہو، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر کیجیے قرآن کے ذریعے سے، انذار کیجیے قرآن کے ذریعے سے، قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہیے کہ مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کو خبردار کر دوں، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، ہم نے اس قرآن کو نبی آپ کی زبان پر رواں کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اہل تقویٰ کو بشارت دیں، اس کے ذریعے سے تبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، اور اسی کے ذریعے سے خبردار کر دیں ان کو جو جھگڑالو لوگ ہیں جو قرآن کو ماننے کے لیے یا اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو تیار نہیں۔ تو انذار قرآن سے، تبشیر قرآن سے، تبلیغ قرآن کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اسی کو حضور نے فرمایا فلیبلغ شاہد الغائب، میں نے تمہیں پہنچا دیا، تمہارا کام ہے آگے پہنچا دیا، اور بلغوا عنی بلغوا آیت، میری جانب سے پہنچاؤ کہہ دیتی آیت، تذکیر بالقرآن، انذار بالقرآن، تبشیر بالقرآن اور تبلیغ قرآن، اور ان سب کے لیے ایک جامع لفظ آ گیا جہاد بالقرآن، سورہ فرقان میں فرمایا خلاقت الكافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. ان کافروں کی باتیں نہ مانیے. اے نبی قرآن کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد کرتے رہیے, جہاد کبیر. 12 برس تک مکے میں جہاد سیف نہیں ہو رہا تھا, جہاد القرآن ہو رہا تھا. ان کے باطل عقائد کی جڑیں کاٹی جا رہی تھی قرآن سے, ان کے غلط افکار و نظریات کو کی نفی ہو رہی تھی قرآن سے, ان کی تصحیح اور تزکیہ ہو رہا تھا قرآن سے. اچھا خود چاہتے ہو تزکیہ حاصل کرنا تو بھی قرآن سے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ جو ہے ودعو الی ربک, اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے, کھڑے ہو جائیے, ڈٹے رہیے. وہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی, وہ جو سورہ شورا کی آیت نمبر 15, فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ, یہاں دعوت بعد میں آئی ہے اور اطاعت کا ذکر پہلے آیا ہے. وہاں کیا ہے؟ پہلے دعوت کا ذکر ہے. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. کبھی معاملہ آگے آ جائے گا اس مقام پر. یہ گویا کہ جو میں نے عرض کیا کہ تسکیل قرآن سے اور تبلیغ قرآن کی, انذار قرآن سے, تبشیر قرآن سے, تزکیہ قرآن سے, گویا کہ سب کو ملا لیجیے قرآن کے ذریعے سے جہاد. یہی ہے جو ہم نے پڑھا اس سورہ مبارکہ کے آخر میں, ان الذی فرض علیک القرآن. یقیناً وہ حقیقت جس نے نبی آپ پر قرآن کو لازم کر دیا ہے, لردک الی الابعاد, وہ آپ کو لے جائے گی لاکر بہت بلند مقام پر. اور یہی پچھلی صورت میں تھا, ان اتلو القرآن, مجھے تو حکم ہے میں تلاوت کرتا رہوں سناتا رہوں, مجھے تو یہ حکم ہے. اسی وجہ سے 4 مرتبہ قرآن میں حضور کا جو انقلابی عمل ہے, افراد کو بدلنا. انقلاب کا ایک مرحلہ ہوتا ہے آخری نظام بدلنا, لیکن نظام کیسے بدلے گا جب تک افراد نہ بدلے. پہلا کام افراد کو بدلنا ہے, اور افراد کو بدلنے کا جو پروسیس ہے, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 جگہ قرآن میں یہ مضمون آیا, اور میرا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات, اللہ کی آیات پر قصد. لیکن اب اس سے آگے چلیے, اس دعوت اللہ کا, دعوت اللہ رب کا ہدف کیا ہے؟ وہ اگلا ٹکڑا ہے, وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ہرگز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہرگز نہ بنیے مشرکین میں سے. کوئی شاید اور صرف نکالا نہ ہو پائے. یہ حدث ہے اس دعوت کا. اب اس کی شرح ہے جو اگلی آیت میں آ رہی ہے. 3 شرک ہے جن کو اگلی آیت میں جمع کر دیا گیا. نمبر 1, ولا تدعوا مع اللہ الہ آخر, لا الہ الا اللہ. ہر جس میں پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو, نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا. یہ ہے شرک سے دعا. آپ کسی تکلیف میں ہیں, مشکل میں ہیں, مشکل کشائی کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا ہے, شرک کیا. رزق کے لیے کسی اور کی دہائی دی ہے, شرک کیا. شرک دعا. اور دعا کیا ہے؟ دعا ہو عبادہ, دعا کو خود عبادہ, عبادت کا جان دعا ہے. یہ شرک صرف عبادت, عبادت کی شرک ہے. شرک دعا اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا. مشکل پیشا کوئی نہیں سوائے اس کے, جس پہنچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے. ہمارے لیے کوئی مشکل ہے اس کو دور کرنے والا, ضروریات کو پورا کرنے والا, روزی کا کام سوال سے کوئی, تب پکارو اس کو, پکارو. اور اس کو پکارنے کی جو ہے اتنی تاکید آئی ہے, قال ربکم ادعونی استجب لکم, پکارو بھی. بلکہ بڑی پیاری بات تھی, ایک جگہ پر حضور نے, دنیا والے تو وہ ہے کہ اگر ان سے کچھ مانگتے ہو تو ایک دفعہ ضرور پیشانی پر بل پڑتا ہے, چاہے تو دے دے. اچھا نہیں لگتا کہ مجھ سے اس نے مانگا. اللہ وہ ہے جو اگر کوئی مانگے تو خوش ہوتا ہے. تو کہتا مانا مجھے, سارا مقبول ہوں گی. نظیر یس پر ضرور آئی عبادت سید خلون جان نہ مدافری, جو میری عبادت اور دعا کا یہ آپس کے دادی میں مجبور ہوتا, اس آیت سے ظاہر ہو گیا. جو میری عبادت سے استعمال کرتے ہیں, مجھ سے مانتے نہیں, یہ بھی تعلی ہے, یہ بھی تکبر ہے. وہ لوگ پھر جہنم میں رہیں گے ذلیل و خوار ہو کر. یہ ہے شرک. الہ کا لفظ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو. الہ فقیر میں الہ اگ گئی. یہ عرب کہتے ہیں کہ اونٹ کا بچہ تھا اونٹنی کا, وہ آپ سے دور بھاگا ہوا ہے لیکن بھوک لگی ہوئی اسے, کہیں اس کی رسی ٹوٹ جائے گی تو کہاں جائے گا, دوڑ کر اپنی ماں کے تھروں کی طرف جائے گا. الہل فصیل و الاؤ, الہا یلاہو, یہ معنی کیا ہے؟ اپنی حاجت روائی, مشکل کشائی, روزی کے لیے کسی کی طرف رخ کرنا, وہ ہے الہ. اور پھر جس کی طرف آپ رخ کرتے ہیں پھر اس کا حکم بھی ماننا ہوتا ہے, اس کی بات بھی ماننی ہوتی. تو معبود میں دو معنی ہو گئے. بارہ وہ بعد میں آئے گا مضمون. تو پہلے ہے شرک کی دعا یا شرک کی الوہیت, شرک کی عبادت. لا تدعوا مع اللہ الہ آخر, لا الہ الا اللہ. دوسرا شرک جو ہے یہ بہت فلسفے کی بلند ترین سطح پر, جسے ہم کہتے ہیں وحدت الوجود. وجود حقیقی صرف اللہ, باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے, کل ما فی الکون وہم الاوقیاء وعکوس فی المرایا وظلال, جیسے سایہ ہوتا ہے درخت کا, وہ سایہ کی تو کوئی حقیقت نہیں, اصل سے تو درخت ہے. یا آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں تو آئینے میں بھی نظر آ رہے ہیں آپ, آپ کو معلوم ہے کوئی وجود نہیں ہے اس کے اندر, جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ہے ادھر جو کھڑا ہے. تو یہ صرف پرچھائی ہیں جو کچھ آئینے کے اندر عکس ہیں, اس کے سوا کو وہم ہے, خیال ہے. وجود حقیقی صرف اور صرف اور صرف اللہ کا ہے, اسی لیے دوام اور بقا صرف اللہ کا ہے. کل شیء ہالک الا وجہ, ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے, اس کے لیے فنا ہے, ختم ہو جائے گی, نیست نابود ہو جائے گی, سوائے اور وجہ سے مراد ذات باری تعالی. اس لیے کہ چہرہ جو ہے کسی کی شخصیت کا سب سے بڑا انڈیکس, سب سے بڑا پرچم ذات باری تعالی. دوام اس کو ہے, تسلسل ہمیشہ کے لیے بقا اس کی ہے, اس کے بعد قسم قسم پانی ہے. یہ مضمون قرآن مجید میں, جیسا کہ میں نے یہ اصول بار بار کہا ہے, اب تو کافی عرصہ ہو گیا ہے اس طرح کی گفتگو بہت شاذ ہوتی ہے ہمارے یہاں, یہ اصول میں نے بار بار بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن میں دو جگہ ضرور آئیں گے. اب دیکھیے, کل شیء ہالک الا وجہ, سورہ رحمان پر آئیے, کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس قوم و مقام میں جو بھی کچھ ہے فانی ہے, ختم ہو جانے والا ہے, سوائے باقی جو رہے گا تیرے رب کا چہرہ ذات باری تعالی. ہاں ایک بات ہے جو بڑی اہم ہے, کل موجودات, کل مخلوقات, کل مصنوعات میں صرف انسان ایک ایسا وجود ہے جس میں ایک دیوائی ایلیمنٹ ہے. اس میں ہے وہ جس کو اقبال نے کبھی کہا, نقطۂ نوری کے نام وہ خودی زیر خاک معاشرارے زندگی, اے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں, خاکی کجرا صاحب ادراک نہیں ہے. انسان صرف خاکی نہیں ہے, خاکی و نوری جہاز بن جاؤ مولا صفات. یہ انسان جو ہے اس کا یہ وجود تو خاکی ہے, اس کے اندر روح جو ہے وہ خاکی نہیں ہے, نوری جہاز وہ نور ہے اللہ کی طرف سے. یہ جو ہے, اگر کسی انسان نے اپنی اس روح کو تقویت دے دی, مضبوط کر لیا, یہ باقی باللہ رہے گی, پھر اس کے لیے بقا ہے. جیسے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کا بقا ہے, ایسے اس کے لیے بقا ہے. یہ بات ہے, نقطہ ہے. باقی باللہ, حضرت مجدد الفشانی رحمت اللہ علیہ کے جو مرشد تھے ان کا نام تھا باقی باللہ. بقا ہے اللہ کو, تو جو اللہ سے وابستہ ہو گیا, وابستہ ہو گیا. دیکھیے یہ لفظ ہے, بعض لوگ شاید سمجھے کہ یہ تو غیر محتاط لفظ ہے, صحیح ترجمہ ہے, بات تو سنو ملنا چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ کیسے چمٹو گے؟ اپنی اس روح کو اگر کمی کر لیا ہے, توانا کر لیا ہے. یہ روح جو ہے, اس کے بارے میں علامہ اقبال نے انجلا بہت خوبصورت انداز میں بات کہی ہے. ہماری اصل حقیقت تو وہ روح ہے, فارسی میں اس کو خوب کہا گیا ہے, جان نہاں در جسم اون در جان نہاں, اے نہاں اندر نہاں اے جان جان. ہماری جان جو ہے ہمارے جسم کے اندر چھپی چھپی ہوئی, کہاں ہے کچھ پتا نہیں, کس طرح جان ہے, ہاتھ کاٹ لیا تب بھی آدمی زندہ رہتا, تو مطلب جان کے تعلق ہاتھ سے تو نہیں, پوری لگ جو ہے پوری ایکٹیویٹی جو ہے پوری کام کاٹ دی گئی ہے, کچھ ایک ہوگی تب بھی آدمی ہے, تو جان کا تعلق کس چیز سے ہے کچھ پتا نہیں, آج تک بھی پتا نہیں, لیکن یہ جسم میں چھپی ہوئی ہے جان, جسم میں جان جہاں در جسم در جان, ہاں ایک اور حقیقت کبرا ہے انسان کی جو جان کے اندر چھپی ہوئی ہے, وہ ہے وہ روح ربانی جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے, جان ہاں در جسم در جان ہاں اے نہاں اندر نہاں, اے وہ ہستی یا وہ شے جو نہاں کے اندر نہاں ہے, جان بھی خود جو ہے وہ پنہاں ہے, وہ بھی ہمیں پتا نہیں چلتا, نظر نہیں آتی جان کس بنا کے نام ہے, جب جان نکلتی ہے اس کو پتا نہیں چلتا کیا شہر نکل گئی کہاں گیا, وہ کوئی پرندہ نکلا اندر سے کہاں کو پتا, مخفی ہے جان نہاں در جسم او در جان نہاں, اے نہاں اندر نہاں اے جان جان, جان کی جان, اس کو کہا اقبال نے فرشتہ موت کا چھوتا ہے وہ بدن تیرا مگر تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے, ہمارے وجود کا مرکز جو عالم امر کی ہے وہ ہے ہماری روح, اور یہ روح جو ہے فرشتوں سے بہت افضل ہے, تبھی تو سارے فرشتوں کو سجدہ کرا دیا گیا تھا, لہذا کوئی فرشتہ اس روح تک نہیں پہنچ پاتا, اگر سے علامہ اقبال نے اس پہلے مصرے میں جو کتاب سے میرے تھوڑا سا اختلاف ہے, فرشتہ جب جان نکالتا ہے تو صرف چھوتا نہیں ہے جسم کو, وہ جسم کے اندر غرق ہو کر اور وہاں سے چیز کر لاتا ہے, اسے معلوم ہے کہ کہاں ہے وہ جان کی گرہ کہاں لگی ہوئی ہے کہاں بندی ہوئی ہے, یہی تفسیر ہے اکثر و بیشتر حضرات کے نزدیک, میں نازعات غرقن والناشطات بشتن, فرشتے ہیں جو میرے اور آپ کے وجود کے اندر شرائط بن جائیں گے, جیسے تیرتے ہوئے کوئی غرق ہوتا لگاتا ہے اور پھر وہاں جا کے وہ گرہ کو کھول اور کھول دینے والے جیسے کہ کھولا جاتا ہے, وہ جان کی گرہ کو کھولیں گے, لیکن اس جان کے اندر جو نہاں اور شے ہے تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے, اس تک پھر سے گرفتاری دے گا, یہ سمجھ لیجئے اگر اس روح کو تقویت دے دی, اگر اس کو مضبوط کر لیا, اگر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق یہ ہے وہ زندہ اور بیدار ہو گیا, تو پھر اس کے لیے دوام پہ پھر اس کے لیے بھی باقی زندہ بقا باللہ کا معاملہ ہو جائے گا, اسی کو کہا ہے کسی نے کل شیء خالق جز وجہ او, اسی الفاظ کو شعر کے اندر لائے, کل شیء خالق جز وجہ او گر نئی گر وجہ او ہستی بجو, تم ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے, تو اگر تم نے اپنا رخ اللہ کی طرف نہیں کر لیا ہے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, گر نئی گر وجہ او, اگر تم اسے روح اللہ کے سامنے نہیں ہو تو ہستی کے خیال ہی چھوڑ دو کہ تمہارا کوئی وجود رہے گا یا تمہاری کوئی ہستی رہے گی یا تمہیں کوئی بقا مل جائے گا, کل شیء ہالک جز وجہ او گر نئی گر وجہ او ہستی وجہ, بھارت یہ جو ہے اقسام اور حقیقت اقسام شرک میں جو میرے چھ کیسز ہیں ان میں اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے, شرک نمبر ایک جو بالکل ظاہر ہے باہر ہے نظر آتا ہے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا حاجت روائی کے لیے مشکل کشائی کے لیے کسی ضرورت پوری کرنے کے لیے, نمبر دو دوام ثبات بقا صرف اللہ کے لیے, اب نمبر تین لہو الحکم, یہ ہے شرک یا توحید سیاسی, حاکمیت اس کے لیے حکومت اس کی, حکم دینے کا اختیار مطلب صرف اس کا ہے, لہو الحکم ان الحکم للہ للہ, جو سورہ یوسف نے فرمایا حکم دینے کا اختیار نہیں ہے کسی کو مطلب اللہ, لا یشرک فی حکمہ احدا, سورہ کہف نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لم یکن لہ شریک فی الملک, بادشاہی میں اس کا کوئی ساجی نہیں ہے. لہ الملک و لہ الحمد, بادشاہی بھی اسی کی ہے اور تمام تعریف بھی اسی کی ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الملک بادشاہ حقیقی وہ ہے, یہ ہے وہ سیاسی. اللہ کی اب وہ نظام جب تک قائم نہیں ہوتا, اس کی حکومت جب تک قائم نہیں ہوتی, اس کے قوانین جب تک نافذ نہیں ہوتے, اس کی مرضی جب تک زمین پر پوری نہیں ہوتی جیسے آسمان پر ہو رہی ہے. جیسے کہ عیسائیوں کی جو سورہ فاتحہ ہے لارڈ پریئر, اس کے بڑے پیارے ہیں, مجھے بہت پسند ہیں وہ الفاظ. دائی کنگڈم کم, اے رب تیری حکومت آ جائے, تیری حکومت قائم ہو جائے. Thy will be done on earth as it is in heaven. اے رب تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہو جیسے آسمانوں میں ہو گئی. جب تک یہ نہیں ہوتا توحید کہاں کامل ہوئی. باقی سے غیر اللہ کی حاکمیت کے سائے میں زندگی بسر کرنا, باطل کے اقتدار کو قبول کر دیا جائے, تسلیم کر دینا اسے, پھر توحید کہاں رہی. تو یہ تین جو ہے توحید کے پہلو یہاں پر بیان ہوئے ہیں. نمبر ایک, لا تدعوا مع اللہ الہ آخر, لا الہ الا ہو. نمبر دو, بقا صرف اللہ کے لیے, کل شیء ہالک الا وجہ. یہ ہے توحید ذاتی, اللہ کی ذات حقیقی وجود اسی کا, وہی باقی رہے گا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, باقی تو جو کچھ ہے وہ ایک ٹرانزٹری فیزز ہے کچھ. اور تیسرے یہ کہ لاہو حکم بادشاہی کسی کی. اب ذرا اس بات پر غور کیجئے, پاکستان میرا اور آپ کا وطن کس اعتبار سے پوری دنیا میں منفرد ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ اگلے دنوں میں تقریر کروں کہ پاکستان کی ایک منزل تھی اور ابھی ہے, لیکن بدقسمتی سے راہ رو پشت با منزل, چلنے والا جو ہے مسافر اس سے منزل کی طرف پشت کی ہوئی ہے, کہیں اور جا رہا ہے. کرسم کے بکابہ رہتی ہے رابی یہ راہ کی تمہیں رہی بکستان, اے رابی آرابی مجھے اندیشہ تم کعبے تک کبھی نہیں پہنچ سکو گے. اس لیے کہ جس راستے پر تم جا رہے ہو تو پھر کسان کی طرح جا رہا ہے, تو کیسے پہنچ جاؤ گے کعبے کی طرف. کتنی ہی آپ کے اندر خلوص ہے, محنت ہے, دوڑ رہے, بھاگ رہے, چل رہے ہیں, مشقت جھیل رہے, لیکن آپ کو ہر قدم دور ہو رہے ہیں اپنی منزل سے. اس لیے تو منزل کی طرف آپ کے پشت ہے, راہ راہ پشت میں منزل. وہ چلنے والا جس نے اپنی منزل کی طرف پشت کر لی ہو اس کا کیا حشر ہوگا. تو بدقسمتی سے دیکھیے, شاید اگلے دن میں اس کے لیے تقریر کروں, لیکن اس کے لیے آپ کو آدھے گھنٹے کی تاخیر کے لیے ذہن تیار ہو کر آنا ہوگا. بہرحال اس اعتبار سے یہ ملک پوری دنیا میں منفرد ہے. اس کے قیام کے تقریباً ڈیڑھ سال بعد ہی قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. وہ قرارداد مقاصد ان الفاظ کا لہول حکم, اس کی شرح مکمل. ہم حاکمیت کے دعوے دار نہیں, مدعی نہیں, حاکمیت اللہ کی. ہمارے پاس جو اختیار بھی ہے وہ ایک ہے, اللہ کا عطا کردہ اس کی امانت ہے, اور یہ امانت استعمال ہوگی انہی حدود کے اندر جو اصل حاکم نے اللہ نے قائم کر دی. لہو الحکم کا تقاضا ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا, لیکن افسوس در افسوس کہ اس کے بعد سے لے کر وہ سر الانقاذ کی 12 مارچ کی بات تھی, اب وہ 12 مارچ دور نہیں رہا. نام نے پورے 50 برس قرارداد مقاصد کو پاس ہوئے ہوں گے. اس کے بعد سے جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے, ہمارا دستور منافقت کا پلندہ بنتا چلا گیا. ایک قدم اسلام کی طرف دو قدم پیچھے. پورا اسلام بھی ہے, دفعہ 227 بھی ہے, دفعہ 2A بھی اب آ چکا ہے, فیڈرل سیریز کوڈ بھی ہے, لیکن اس پر پابندیاں ہیں. دفعہ 227 کا تعلق جوڑ دیا گیا کاؤنسل اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ, وہ غور کرتے رہیں گے, آگے کوئی ذکر نہیں. بہرحال اب یہ جو نفاق کا معاملہ ہے, جو دستوری سطح پر بھی ہے ہمارے ملک میں نفاق, اخلاق میں بھی ہے, جب بولے جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے, امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے, اور نفاق میں باہمی وہ قوم ختم ہوئی, اب قومیتوں میں منتقل ہو چکے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے حل دو ہے, ایک ہے جس کو کہ میں یہ حمید گل صاحب کی اصطلاح جو انہوں نے استعمال کی تھی وہ استعمال کر, ہارڈ ریگولیوشن, سخت اصطلاح, پورے اصطلاح. ویسے بھی حالات ملک کے جس طریقے سے بگڑو ہو رہے ہیں, مہنگائی جس طرح بڑھی ہے, خود سوزیاں ہو رہی ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ہوں مویشی کو ہوں اگر نکال دے گا تو لوگ تو دیوانے ہو جائیں گے. آخر خودکشی کر رہے ہیں تو 10-15 کو مار کے پورا خودکشی کرے. یہ بڑے بڑے محلوں والے جو ہے ان کے طور سے آپ کو پورا خودکشی کرے. سیدھے کی بات ہے, یہ تو مرحلہ ہے, اگلا مرحلہ بھی یہ آئے گا. پولیس کے لوگ خودکشی کر رہے ہیں, پولیس کے لوگ, آپ نے کئی واقعات پڑھے, خودکشی کر رہے ہیں. یہ ساری صورتحال جو ہے یہ کسی ریولیوشن کے لیے, ہارڈ ریولیوشن کے لیے رائٹ ہو چکی ہے. لیکن میری ناچیز رائے یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی ایسا اقدام کیا گیا تو چونکہ ابھی دعوت نظریاتی اور عملی اصلاح اور تنظیم اس کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ کو بھی آپ کو معلوم ہے قربانی کا جانور بھی آپ کہتے ہیں کان کٹاوا نہیں چاہیے, اللہ کو جانے وہ چاہیے کہ راہ میں قربان ہو کہ جو پاک ہو چکی ہو, ناپاک جانوں سے کیا لے گا اللہ تعالیٰ کیا سروتا ہے, پاک جانے چاہیے. محمد رسول اللہ نے جس طرح پاک کیا تھا جانوں کو, پھر وہ جانے اللہ کے ہاں سینکڑوں کی تعداد میں جنہوں نے شہادت کے درجے پائے ہیں وہ کون تھے, تربیت اور تربیت کے مراحل سے گزرے ہوئے لوگ. تو اس حوالے سے اندیشہ یہ ہے کہ یہ جو ہارڈ ریولیوشن کی باتیں ہو رہی ہیں جو میرے نزدیک فی الوقت جو حالات ہیں اس میں پری میچور ہیں, اس کے دو نتیجے نکل سکتے ہیں. ایک نتیجہ تو یہ کہ افراتفری ہو, کوئی خانہ دنگی ہو, کہ ماشاء اللہ آ جائے, ماشاء اللہ کے بعد کیا ہوگا اللہ جانے, کتنا وقت لگے گا, پھر کوئی الیکشن ہوں گے, پھر وہی ہوگا. وہ جو ہمارے پاکستان کی تاریخ جو ہے 15-20 سال کے بعد چکر لگا کر اسی مقام پر آ جاتی ہے, ہو سکتا ہے اسی مقام پر پہنچ جائے. دوسرا یہ کہ اگر کامیابی ہو بھی گئی کسی اسلامی جماعت کو تو مجھے دیکھا ہے جو سورہ محمد کی آیت نمبر 22 میں صلی اللہ علیہ وسلم مضمون آیا ہے, فہل حسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم, ابھی تزکیے اور تربیت کے بغیر اگر کہیں کسی کی حکومت ہاتھ میں آ گئی تو وہ بھی فساد ہی پیدا کریں. اب اگر یہ ہارڈ ریولیوشن کا معاملہ جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے بحالات موجودہ, تو دوسری شکل کیا ہے, وہ ہے جس کی طرف ایک دائی کی حیثیت سے میں سامنے آیا ہوں, کہ جو بھی انقلابی اسلامی جماعتیں ہیں جو طے کرنے کے اب الیکشن میں پاور پالیٹکس سے ہم نے اپنا تعلق منقطع کیا, اب یہاں اسلامی انقلاب لائیں گے, وہ ایک محاذ ایک پلیٹ فارم پر جمع, کسی کو گرانے کے لیے اور کسی کو اٹھانے کے لیے نہیں, اسلام لاؤ اور پاکستان بچاؤ, پاکستان کا بچانا اسی کے اندر ہے. اس اصول پر کو محاذ بنے اور یہ محاذ اپنے تمام ریسورسز کو پوری کر کے, ظاہر بات ہے ایک اکیلا ہو گیا, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں دعوت کو پھیلائیں, لوگوں کی اخلاقی اصلاح ہو اور ایک تنظیمی ڈھانچے میں لوگ آئیں, اگر یہ سب مل کر یہ کوشش کریں گے تو ایک بہت بڑی بڑے پیمانے کے اوپر یہ دعوت کا مرحلہ اور اصلاح اور تجزیہ کا مرحلہ اور تنظیم کا مرحلہ طے ہو جائے گا. پھر جب آئے گا معاملہ, پھر اگر مقابلے میں آئیں گے, پھر یہ ہے کہ اگر تو اس کے لیے دو امکانات ہیں, ہو سکتا ہے حکومت اس دباؤ کو قبول کر لے, ٹھیک ہے اب حرام کو سود کو بھی ختم کرتے ہیں, اس کو بھی ختم کرتے ہیں, اس کو بھی ختم کرتے ہیں, بے حیائی ختم کرتے ہیں ٹیلی ویژن سے اور فلاں سے اور اخبارات سے سب سے, اگر تو قدم بقدم وہ اسلام لے آئے, ہمیں اور کیا چاہیے, ہمیں حکومت نہیں چاہیے, ہمیں تو اسلام چاہیے. حکومت مبارک ہو آپ کو, جیسے کبھی کہہ دیا تھا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, شہنشاہ جہانگیر کو گرفتار کر کے پیش کر دیا گیا تھا سامنے, فرمایا نہیں نہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے, ہم حکومت سے بھاگنے کے لیے نہیں ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں حکومت ان کو مبارک ہو, لیکن غلط چیزوں کو روکو اور صحیح چیزوں کو لاگو کرو. اگر کوئی اس طرح ہو جائے تو بڑا ہی فاسٹ ریولیوشن ہو جائے گا, بڑا پیارا انداز ہو جائے گا, اور اگر نہیں تو پھر اگر ہارڈ ریولیوشن ہوتا ہے اس تیاری کے بعد پھر دمادم مت پلندر جس کو کبھی کہا تھا متو نے, پھر وہ ہوگا تو ان شاء اللہ تعالیٰ نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لہول ہو بادشاہی اسی کی ہو, بے تقول کلمت اللہ علیا تاکہ اللہ ہی کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے. آخری لفظ ہے اس سورت کا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, بالآخر تو تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.
محترم سامعین, بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اشار احمد صاحب کی آڈیو کیسز, ویڈیو کیسز, آڈیو سی ڈیز, ویڈیو سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز ملنے کا پتہ نوٹ کر لیں. مکتبہ قدام القرآن, قرآن اکیڈمی, 36 کے ماڈل ٹاؤن, لاہور. ہمارے فون نمبر ہے 5869501 5869502